بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات پڑھ دیں محمد. سورہ مبارک یونس، قرآن مجید کا 10th سورہ ہے. اس سورہ کی 35th آیت کی تفسیر بیان کر دوں مختصر سی، جو حضرت آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کی ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. قرآن مجید کی ایک روش، ایک طریقہ کار قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کی طرف اپنے مخاطب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے تو استفہام کی شکل میں، سوالیہ انداز قرآن اپنا کر جواب خود مخاطب پر چھوڑ دیتا ہے. مخاطب یعنی جس سے قرآن، یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا جواب خود مخاطب پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کو یہ مجال دیتا ہے کہ تو خود فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن انداز سوالیہ ہوتا ہے، اور اس آیت میں بھی وہی سوالیہ انداز ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ یوں شروع ہوتی ہے بات کہ جو ہدایت کرتا ہے، جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا پھر اس کی پیروی کی جائے کہ جو حق کو جانتا نہیں ہے، یعنی جو خود محتاج ہدایت ہے، یا پھر اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہے دوسروں کا، کہ دوسرے آئیں آ کر اس کو ہدایت دیں تب یہ ہدایت یافتہ بن جائے. سوالیہ نشان کہ کیا بہتر ہے تمہارے لیے، کہ اس کی پیروی کرو جو خود ہدایت یافتہ ہے، یا اس کی پیروی کرو جو خود ہدایت کا محتاج ہے. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو، تمہارے فیصلے کتنے عجیب و غریب ہیں، تمہارا فیصلہ کتنا عجیب ہے کہ تم اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ کس کی پیروی کرنا ہے. احق، احق یعنی سب سے زیادہ حقدار پیروی کا وہ ہے جو خود ہدایت یافتہ ہے، نہ وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حق کو پہچانتا ہو اور سعادت بشر کو جانتا ہو کہ حق کیا ہے اور بشر کی سعادت، بشر کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، उसकी पैरवी की जाए या उसकी पैरवी की जाए जो खुद ना तो हक से वाकिफ है और ना ही हक की तरफ हिदायत करना जानता है। जबकि पहले वाला शख्स वो है जो खुद भी हक को जानता है, हक को पहचानता है और उसको ये भी पता है कि लोगों को किस तरह से हक की तरफ हिदायत की जाती है, यानी लोगों को हक की तरफ हिदायत करने का हुनर उसके पास मौजूद है। इसकी पैरवी की जाए या उसकी पैरवी की जाए जो खुद मोहताज हिदायत हो, यानी कोई आए और उसकी हिदायत करे तब वो हिदायत याफ्ता बन जाए। फमा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है। जो हमारा उन्वान है इज्तिहाद व तकलीद, उसके लिए शायद इसी आयत का तर्जुमा हम समझते हैं कि काफ़ी है कि तुम किसकी पैरवी कर रहे हो, उसकी जो हक को नहीं जानता, जो हक को नहीं पहचानता और जिसको ये भी पता नहीं है कि हक की दावत लोगों तक किस तरह से पहुंचाई जाती है, जो सआदत बशर से गाफिल है, जो बशर की सआदत नहीं जानता कि बशर को लेकर कहां जाना है, बशर की आखिरी मंजिल क्या है, तुम उसकी पैरवी करोगे। इस्तेफहाम, एक सवालिया निशान कुरान ने बना दिया कि मुखातब की अगर मुखातब की अक्ल सालिम है, अक्ल सलीम का मालिक है मुखातब और फितरत उसकी पाक है तो यकीनन मुखातब का जवाब यह होगा कि उसकी पैरवी की जाएगी जो खुद हिदायत याफ्ता है और हिदायत करने का सलीका भी जानता है हक की तरफ। इस्तेफहाम, सवालिया अंदाज कि तुम ये जो गुमान कर रहे हो, तुम्हारी जो बातिल फिक्र है, तुम्हारे जहन में ये जो बातिल फिक्र है कि हक वाल यानी उसकी पैरवी न की जाए जो खुद हिदायत याफ्ता है, हक को जानता है, हक को पहचानता है, ये जो बातिल फिक्र है अब तुम खुद ही जवाब दे लो। अगर तुम्हारी अक्ल सालिम है और तुम्हारी फितरत पाक है तो खुद तुम ही जवाब दे लो कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। कुरान तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है, मुखातब के ऊपर छोड़ रहा है, तुम खुद ही जवाब दे लो, तुम खुद ही कजावत कर लो, तुम खुद ही फैसला सुना लो कि किसकी पैरवी की जाए, उसकी जो हक को जानता पहचानता और हक की तरफ हिदायत करने का सलीका भी जानता हो, या उसकी जो ना हक से वाकिफ है, जो हक को नहीं जानता अगरचे वो अपने जहल का अपनी जबान से एतराफ नहीं कर रहा है लेकिन उसका कौल और उसका फेल ये बतला रहा है कि ये ना तो हक को जानता है ना तो हक को पहचानता है। जरूरी नहीं है कि इंसान अपने जहल का एतराफ अपनी जबान से करे, बाज उसकी बातें बाज उसके आमाल ऐसे होते हैं कि उससे ये जाहिर हो जाता है कि ये शख्स ना तो हक को जानता है ना तो हक को पहचानता है। ये जरूरी नहीं कि वो आकर जबान से ये एतराफ करे कि मैं जाहिल हूं। ये एक आयत सूरह यूनुस की, इससे ये पता चल रहा है कि हम तकलीद की जो बात करना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद ये कह रहा है कि तकलीद उनकी हो जो हक को पहचानते हों, जो हक को जानते हों और हक को लोगों तक पहुंचाने का सलीका भी उनके पास मौजूद है, न कि उनकी जो हक से गाफिल हैं और जो हक को पहचानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हक क्या है, ऐसों की पैरवी नहीं की जाती कभी भी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। 3-4 नुक्ते बयान करके अपनी गुफ्तगु तमाम करूं, ज़्यादा गुफ्तगु करना नहीं है। पहला नुक्ता यह है कि तखलीद करें क्यों, हमारे जहनों में यह सवाल है कि हम तखलीद करें क्यों, तखलीद क्यों करें, तखलीद है क्या। तखलीद का ताल्लुक से अगर आप कोई लुगत की किताब उठाकर देखें तो उसका मादा है यानी उसका रूट वर्ड है कल्लदा, काफ लाम दाल, कल्लदा, कल्लदा युकल्लदो तखलीदन। कल्लदा के माना है फंदे के, फंदा यानी जानवर के गले में जो फंदा डाला जाता है हैवान के गले में, उस फंदे को कहते हैं कल्लदा अरबी जबान में। अब ये आया कैसे दीनी इस्तेला में कि एक शख्स से मुकल्लफ जो बालिग हो चुका हो, शरी इस्तेला में जो शख्स बालिग हो चुका हो وہ یہ کام کرے کہ اپنے گلے میں ایک پھندا ڈال کر جس کی وہ تخلیق کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں یہ پھندا تھما دے کہ تم جہاں جاؤ تمہاری جو منزل میری بھی وہی منزل, تمہاری بھی جو منزل ہے میری بھی وہی منزل ہے. اس پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پھندا ڈالنے والی بات کیا ہے, یہ تو بہت مایوب بات ہے. اور قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت فرمائی ہے, قرآن نے مذمت کی ہے کہ تم کسی کی اندھی تقلید مت کیا کرو. تو پتا چلا کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں, ایک تقلید مشروع اور ایک تقلید مذموم. تقلید مشروع وہ ہے جو قرآن اور سنت سے جس کی حمایت ملتی ہے, تقلید مذموم وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے منع کیا ہے کہ یہ تقلید مت کیا کرو. جگہ جگہ پر قرآن یہ فرماتا ہے تم اپنے آبا و اجداد کی تقلید مت کرو, رسوم و قیود کی تقلید مت کرو, اندھی تقلید مت کرو, یعنی وہ تقلید جو بلا دلیل تقلید کی جاتی ہے. گرچہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تقلید کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ مکلف اپنے اعمال کی تمام تر ذمہ داری مقلد مقلد پر ڈال دے. مقلد یعنی تقلید کرنے والا, مقلد یعنی جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کی گردن میں ڈال دے, کہے کہ میرے تمام اعمال کا ذمہ دار یہ شخص ہے, یہ جو بتلائے گا میں وہ انجام دوں گا, کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط میں نے انجام دیا اس کا ذمہ دار یہ ہوگا. یہ تو مذموم بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. قرآن میں ایسی چیز کی مذمت ہوئی ہے کہ ایک کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو پھر یہ تقلید مشروع کیسے ہو گئی؟ کہا گیا کہ تقلید کے تعلق سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ پہلا جو مرحلہ ہے تقلید کا, پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں. تقلید اس کی جا رہی ہے. اولاً تو شریعت نے ہم سب کو, ہم پر تقلید بازی بھی نہیں کی, شریعت کے طرف سے ہمارے اوپر کوئی تقلید ہی نہیں. ہمارے سامنے تین راستے ہیں, تین راستے. کبھی شریعت نے آ کر یہ نہیں کہا کہ تم تقلید کرو, کہا کہ تمہارے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے سمجھ کر خود عمل کر لو اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے, اور وہ سمجھ تم میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اہل فن سے مراجعہ نہ کرو. وہ سمجھ تم میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی, اجتہاد کا ملکہ استنباط کا ملکہ تمہارے اندر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اہل فن کے سامنے زانوں میں ادب طے نہ کر لو. پہلا طریقہ, پہلے اسلام تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سب مجتہد بن جائیں. امکان پذیر ہے یہ بات کہ ہم سب مجتہد بن جائیں, یعنی سب ہم اپنے کاروبار زندگی کو تعطیل کر دیں, اپنے تمام تر کاروبار کو تعطیل کر دیں, کوئی انجینئر نہ بنے, کوئی ڈاکٹر نہ بنے, بلکہ پورا سارے کا سارا معاشرہ جا کر مجتہد بن جائے. امکان پذیر نہیں ہے, اور سب میں اتنی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے, سب کی اتنی ذہنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس حد تک قابل بن جائے کہ قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے قرآن اور حدیث سے احکام کو باہر نکالے. سب میں اتنی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کے سامنے تین آپشن رکھے گئے, یا تو آپ مجتہد بن جائیے, جائیے حوض علمیہ قم جائیے یا حوض علمیہ نجف جائیے, وہاں جا کر آپ زانو ادب طے کیجئے علماء کے سامنے, ایک مدت مدید وہاں پر گزاریے, گزارنے کے بعد مجتہد بن جائیے, خود بخود تقلید آپ پر حرام, تقلید خود بخود آپ پر حرام ہو جائے گی. پہلا مرحلہ. دوسرا آپشن شریعت نے جو آپ کے سامنے رکھا وہ ہے احتیاط کا آپشن, کہ احتیاط پر عمل کیا جائے. احتیاط کیا ہے؟ تقریباً اجتہاد سے ملتے جلتے عمل کا نام احتیاط ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے مجتہد پائے جاتے ہوں ان تمام مجتہدین کے فتاوی سے آگاہ ہو اور ان کے اختلاف سے واقف ہو. یہ کام بھی چندہ آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, اجتہاد سے قریب تر ہے یہ کام احتیاط. کہا جب تم مجتہد نہیں بن سکتے اور تم احتیاط پر بھی عمل نہیں کر سکتے تو تیسرا راستہ جو کہ خود تمہاری مجبوری ہے کہ تم تقلید کرو کسی مجتہد کی. تقلید کرنا ہماری مجبوری ہے, وَإِلَّا شریعت نے ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا ہے کہ تم تخلید کرو. تخلید ہماری مجبوری کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن اور احادیث سے احکام کو اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. استنباط کی صلاحیت، اجتہاد کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے یہ آپشن رکھا کہ جب تم یہ کام نہیں کر سکتے، کاروبار دنیا تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جا کر حوزہ علمیہ میں صرف کرو، علماء کے سامنے زانو ادب طے کرو، تو لہٰذا تم پر واجب ہے کہ تم تخلید کرو. وَإِلَّا پہلے مرحلے میں آ کر تخلید واجب نہیں کی گئی ہے. پہلے مرحلے میں تو ہم سے اجتہاد کا تقاضا ہے کہ تم سب مجتہد بن جاؤ، تم سب مجتہد بن جاؤ. تو یہ جو پھندا ہمارے گلے میں ہم ڈال رہے ہیں، یہ پھندا بغیر دلیل کے نہیں ڈال رہے ہیں. عقل اور فطرت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر تم مجتہد نہیں بن سکتے، اگر تم احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی مجتہد کی پیروی کر لو، تم کسی ایسے شخص کی پیروی کر لو جو حق کو پہچانتا ہو، حق کو جانتا ہو، اور حق کو پہنچانے کا سلیقہ بھی اس کے پاس موجود ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تخلید پھندے کا نام ہے، تخلید اس پھندے کا نام ہے جو دلیل کے ساتھ اپنے گلے میں ڈالا جا رہا ہے. وہ اس پھندے کا نام ہی دلیل ہے، اس پھندے کا نام ہی دلیل کے ساتھ وہ پھندا گلے میں ڈالا جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص عقل کے اور فطرت کے اس قانون سے خلاف ورزی کرے، بغاوت کر کے یہ کہے کہ نہ تو میں مجتہد بنوں گا، نہ تو میں محتاط بنوں گا، نہ ہی میں مقلد بنوں گا، نہ تو میں تخلید کروں گا، تو ایسے شخص کے گلے میں پھندا جو پڑے گا، دلیل کے اوپر ایک نقطے کا اضافہ کر دیجیے. دلیل کے اوپر ایک نقطے کا اضافہ کر دیجئے، ذلت کا پھندا اس کے گلے میں پڑے گا. کیونکہ تخلید انسان دلیل کے ساتھ کر رہا ہے، تخلید بغیر، یعنی مجتہد جو خود احکام حاصل کر رہا ہے، مجتہد بغیر دلیل کے احکام حاصل نہیں کر رہا ہے. یہ آپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس سے جا کر دلیل پوچھے، آپ کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ تخلید کے بارے میں آپ، یعنی دلیل کے ساتھ تخلید کرے. بغیر دلیل تخلید کرنا اندھی تخلید کہلاتا ہے، جس کی قرآن مذمت کرتا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بغیر دلیل تخلید کرنا یہ اندھی تخلید کہلاتا ہے. لیکن یہاں دلیل حاصل کر رہا ہے مجتہد، مجتہد کے پاس وہ دلیل موجود ہے. اب اگر مجتہد وہ دلیل آپ کو سمجھانا چاہے تو کافی مقدمات طے کرنا پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھ کر ہم کو دے اور ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرسکرپشن پورا سمجھائیے، یہ جو پرسکرپشن آپ نے میری بیماری کے لیے لکھا ہے یہ پورا مجھے سمجھا دیجئے. ڈاکٹر کہے گا کہ اگر آپ پرسکرپشن کا تفصیل جاننا چاہتے ہیں، آپ ایڈمیشن لیجئے میڈیکل سائنس میں، آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن جائیے، خود بخود سمجھ جائیے گا، خود بخود سمجھ جائیے گا. وَإِلَّا ایک نشست میں کسی حکم فقہی کا یا احکام میں سے کسی حکم کا سمجھانا یہ ناممکنات میں سے. آیت تو پڑھ کے سنا دے سکتے، مجتہد آیت پڑھ کے سنا دے گا کہ یہ مثلا نماز کا فلاں حکم قرآن مجید میں یہاں ہے، لیکن آیتوں کو باہم ملا کر، روایتوں کو باہم سامنے رکھ کر جو نتیجہ ہے، اسی عمل کا نام استنباط ہے. اگر وہ ملکہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے اسی کو مجتہد کہتے ہیں، اور جو مجتہد بن جائے اس پر یا رحمہ تخلید، اس کے اوپر تخلید حرام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو لہٰذا تخلید جو ہم کرتے ہیں وہ اندھی تخلید نہیں ہے، بلکہ تخلید کا عمل ہم نے دلیل کے ساتھ شروع کیا ہے. دلیل ہمارے پاس موجود ہے، عقل اس پر حکم کرتی ہے کہ اگر تم مجتہد نہیں بن سکتے، اگر تم محتاط نہیں بن سکتے، تو مقلد بن جاؤ، کسی ایسے کی تخلید کر دو، جو ایسے کی تخلید میں آ جاؤ جو سبیل نجات پر ہے، جو سبیل نجات پر ہے. تو لہٰذا ہم اندھی تخلید نہیں کرتے. تخلید کے جو معنی پھندے کے بیان کیے گئے یہ صحیح ہے، اندھی تخلید نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ تخلید کرتے ہیں. بغیر دلیل کے تخلید نہیں ہوتی. تخلید کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، اور وہ دلیل کی تائید عقل کرتی ہے. اور عقل کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ کلو ما حکما بہ الشرع حکما بہ العقل، جو شریعت حکم کرتی ہے وہی عقل حکم کرتی ہے، شریعت کا جو حکم ہے وہی عقل کا حکم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو لہذا اب آئیں تخلید کی قسمیں دیکھ لیں آپ۔ قرآن نے بعض تخلید کرنے، بعض تخلیدوں سے منع فرمایا ہے۔ تخلید کی چار ہی قسمیں بنیں گی آپ دیکھیں۔ پہلی قسم جو تخلید کی بنے گی وہ بنے گی جاہل آ کر جاہل کی تخلید کرے، جاہل آ کر جاہل کی تخلید کرے، یہ تخلید کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم عالم عالم کی تخلید کرے، دوسری قسم۔ تیسری قسم عالم جاہل کی تخلید کرے، جو ہمارے شہر میں ہوتا ہے، عالم جاہل کی تخلید کرے۔ اور چوتھی قسم جاہل عالم کی تخلید کرے۔ چار قسمیں بنیں گی، جاہل جاہل کی تخلید کرے، عبث ہے، جاہل جاہل کی تخلید کرے، عبث ہے، فعل عبث، بیکار بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح عالم عالم کی تخلید کرے، یہ بھی عبث ہے، بیکار بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر عالم جاہل کی تخلید کرے تو یہ تو سب سے بڑا نقصان دہ ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے کہ جس معاشرے میں عالم جہلا کی تخلید شروع کر دے، جہلا جیسے جیسے ڈکٹیٹ کراتے جائیں عالم ویسے ویسے لکھتا چلا جائے۔ چوتھی قسم بالکل معقول ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، جو نہیں جانتا ان معاملات میں عالم کی طرف رجوع کرے۔ قرآن سے دلیل مانگتے ہیں تو تخلید کی دلیل قرآن سے لے آئیے، تخلید کی دلیل قرآن میں موجود ہے، تخلید کی دلیل، اجتہاد کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، تخلید کے لیے بھی دلیل قرآن میں موجود ہے، مضموم تخلیدوں کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ جاہل کا جاہل کی تخلید کرنا مضموم ہے، عالم کا جاہل جاہل کی تخلید کرنا مضموم ہے، عالم کا عالم کی تخلید کرنا بھی مضموم ہے۔ صرف ایک ہی صورت صحیح ہے، وہ یہ کہ جاہل کی جاہل عالم کی تخلید کرے۔ قرآن سے دلیل مانگتے ہیں، دلیل لے آئیے تخلید کے لیے کیا دلیل ہے، اجتہاد کے لیے کیا دلیل ہے۔ سورہ مبارک ہے توبہ، جو واحد سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مبارک ہے توبہ کی 122 آیت، وما کان للمؤمنون لینفروا کافا، سب کے سب مومنوں پر ضروری نہیں کہ یہ اپنا شہر چھوڑ دیں۔ جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے جہاد والی آیتیں ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جہاد کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کوچ کر دیں۔ فلولا نفر من کل امت طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس تمہارے درمیان، تم مومنوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آیت نفر، یاد رکھ لیں یہ بات، یہ آیت کا نام ہے، جس طرح سے آیت ولایت ہے، آیت ولایت، آیت تطہیر، ہاں، آیت اتمام دین، اسی طرح اس آیت کا نام ہے آیت نفر۔ نفر کہتے ہیں کوچ کرنا، ایک جگہ سے نکل کر دوسری طرف چلے جانا، اس کو کہتے ہیں نفر۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نفر کریں، کوچ کریں اپنے وطن سے، کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ فقی کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کو فقی کہتے ہیں، تاکہ فقی بن جائے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کی گہری سمجھ حاصل کرے، دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے کوچ کرو۔ اور اذا رجعوا الیہم فلینظروا، فلینظروا اذا رجعوا الیہم، اور جب واپس پلٹے اپنے وطن، تفقہ فی الدین کر کے، دین کی گہری سمجھ حاصل کر کے جب میسر آ جائے، بہت سے تو وہیں رک جاتے ہیں، آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے وہ کہتے بھی یہی ہیں، دلیل میں یہ لے کے آتے ہیں کہ اذا رجعوا، موجود ہے قرآن میں کہ جب پلٹے، یعنی واجب نہیں ہے ان کے اوپر پلٹنا، تو بہت سے وہیں رک جاتے ہیں، آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ क्यों जब वो पलटे तो फिर ले यंजुरू अपनी कौम को डराओ लअल्लहुम यहज़रून ताकि वो अल्लाह से डरना शुरू कर दे। जब तक दीन की गहरी समझ इंसान को हासिल ना हो वो अपनी कौम को इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार के माना हमने जो लिए हैं, इंतजार बशारत के मुकाबले में, बशारत कहते हैं खुशखबरी देने को, इंतजार कहते हैं डराने को। लेकिन उस्ताद मोहतरम इसका बयान ऐसे कर दे, इंतजार के माना है एहतमाली खतरात से आगाह करने को, कौम को लाहक खतरात से आगाह करने का नाम इंतजार है। देखो इस वादी में ना जाना, यहां पर खतर मौजूद है, इस वादी में जाओगे तो हलाक हो जाओगे। इंतजार करना पैगंबरों का भी काम रहा है, आलिम जो के पैगंबरों के वारिस हैं लिहाजा आलिमों के जिम्मे, उलमा से जो मीरास मिली है ये दो, बशारत और नजारत। लोगों को खुशखबरी दो, लोगों को खुशखबरी देने के साथ साथ एहतमाली खतरों से उनको आगाह भी करते रहो कि अगर इस वादी में कदम रखोगे तो हलाक हो जाओगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आलम। इंतजार आलिमों का शेबा है। जब पलट जाओ इज़ा रजउ इलैहिम, जब अपनी कौम की तरफ पलट जाओ तो इंतजार करो, डराओ, घरों में बैठ मत जाओ, इंतजार करो, निकलो मौशरे में, मौशरे में निकलो, लोगों को डराओ। लअल्लहुम यहज़रून, शायद इसी बहाने से वो डरना शुरू हो जाएं, इसी बहाने से खुदा का खौफ उनके दिल में पैदा हो जाए। तो ले यतफक्कहू फिद्दीन, ये आये नफर दलालत करती है इस बात पर कि एक माशरे में फकी का होना जरूरी है, बगैर फकी के माशरा नहीं रह सकता, और फकी बनने के लिए कूच करना जरूरी है, अपने वतन से निकले जाए, जहमत उठाए, फकी बनकर वापस आए। आजकल हम फकी उसको कहते हैं जो सिर्फ फिका में महारत रखता हो, यानी अहकाम दीन, यानी दीन में सिर्फ फिकही मसले, नमाज कैसी पढ़नी है, रोजा कैसा रखना है, इसी को फकी कहते हैं। जबकि कुरानी फकी इसको नहीं कहते जो फकत फिका पर दस्तरस रखता हो, कुरानी फकी वो है जो दीन के हर शोबे में गहरी नजर रखता हो, दीन के हर शोबे में गहरी नजर रखने वाले को फकी, कुरानी फकी कहा गया है। हमारी इस्तेलाह में फकी उसको कहा जाता है जो नमाज के मसाइल जानता हो, रोजे के मसाइल जानता हो, खुम्स ज़कात के मसाइल जानता हो, लेकिन कुरानी फकी फकी वो है जो दीन में दीन के हर शोबे को गहराई से जानता हो और हर बात का जवाब उसके पास दीन की रूह से मौजूद हो, साहिब नजर हो तमाम शोबों में, उसको कहते हैं फकी। तो फकी इज्तिहाद साबित हो गया इस आयत मुबारका से। जाओ दीन की गहरी समझ पैदा करके आओ, और जब तक तुम दीन की गहरी समझ पैदा न करोगे उस वक्त तक कोई तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं, कोई तुम्हारे एहतमाली खतरात से आगाह होने वाला नहीं। दूसरी आयत जो तकलीद के सिलसिले में सूरह मुबारक नहल 43वीं आयत 43 आयत नंबर 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, उनसे पूछो, فَاسْأَلُوا सवाल करो, अहल जिक्र अहल जिक्र से, इन कुंतुम ला तालमून जो तुम जो बातें तुम नहीं जानते उनसे पूछ लो जो बात जो इन बातों को जानते हैं। यहां पर एक बात यह कही जाती है कि यहां पर अहल जिक्र से मुराद हजरात मासूमीन अलैहिस्सलाम है, कि ये बात हक है अपनी जगह। इस आय मुबारका के मिजदाक अतम यानी 100% मिजदाक अगर कोई है तो मासूमीन अलैहिस्सलाम है, लेकिन हर आयत अपने दौर में अपना मिजदाक तलाश करती है। अगर हम ये कहते हैं वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लिबून, ये आयत उसी ज़माने के ज़ालिमों से है जिस ज़माने में पैगंबर हुआ करते थे, तो ये आयत हम यजीद के लिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसका मिज़दाक वही ज़ालिमीन है जो पैगंबर अकरम के ज़माने में थे। यजीद के लिए हम ये आयत नहीं पढ़ सकते, नहीं, हम ये कहते हैं कि यजीद भी इस गरचे यजीद पैगंबर के ज़माने में मौजूद नहीं था लेकिन बाद के ज़माने में मौजूद था, उसके बावजूद ये आयत का मिज़दाक यजीद है। उसी तरह फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहल ज़िक्र से, اہل ذکر سے مراد یہ بات یقینی ہے کہ مصداق اتم اہل بیت علیہ السلام ہیں، لیکن نچلے درجے میں ہر فن کا ماہر فن، ہر شعبے کا ماہر فن اس کا مصداق ہے، ہر آخر زمانے تک جس فن میں نفع موجود ہو، جس فن میں ہر وہ علم ہم مسلمانوں پر حاصل کرنے کے لیے، ہر وہ علم مسلمانوں کو حاصل کرنا جائز ہے جس میں انسانیت کے لیے نفع پوشیدہ ہو، جس میں انسانیت کے لیے نفع پوشیدہ ہو، فائدہ ہو انسانیت کا، ہر وہ علم مسلمانوں کو حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں علم حاصل کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی علم حاصل کرنا اس وقت تک حرام نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسانیت میں اس میں نقصان نہ ہو، انسانیت کے لیے کوئی قابل توجہ نقصان اس علم کے سیکھنے سے نہ ہو۔ اسی لیے کیا کہا گیا، جادو کو حرام قرار دیا گیا، جادو سیکھنا حرام، جادو سیکھنا حرام ہے، جادوگروں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، جادو جبکہ جادو سیکھنے سے منع کیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر جادوگر مسلمان ہے تو اسے قتل کر دو، جادوگر اگر مسلمان ہے تو اسے قتل کر دو، غیر مسلم جادوگر کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر جادوگر بن جائے تو قتل کر دو اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے والا علم اس نے سیکھ لیا ہے، انسانیت کو ضرر پہنچانے والا علم اس کے پاس آ گیا ہے، تو لہٰذا ایسے مسلمان کو قتل کر دو جو جادو سیکھ لے۔ ہاں لیکن جادو کی توڑ میں جو علم سیکھا جاتا، جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ علم سیکھنا جائز ہے، بلکہ بعض پر واجب ہے کہ جو جادو کا توڑ جانتے ہیں تو وہ علوم سیکھنا مسلمانوں پر حرام ہے جو انسانیت کے لیے ضرر رساں ہیں، انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ تو لہذا فاسألوا اہل الذکر سے مراد ہر شعبے کا ماہر فن ہے، ہر شعبے میں جو ماہر فن ہے۔ اگر تم گھر بنانا چاہتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ گھر کیسے بنایا جاتا ہے، انجینئر سے رجوع کر لو۔ اگر تم بیمار ہو گئے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا، تو ڈاکٹر سے رجوع کر لو۔ ہر شعبے کے ماہر فن سے تم رجوع کر لو، جو باتیں تم اس شعبے کے بارے میں نہیں جانتے، اسی عمل کا نام تقلید ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اور ایک فطری عمل ہے، تقلید ایک فطری عمل ہے، اس سے کوئی صاحب عقل اس عمل سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تقلید نہ کرے بچہ تو بولنا نہ سیکھ پائے، والدین کی تقلید اگر نہ کرے بچہ، اگر والدین کی اپنی تقلید نہ کرے، نہ بولنا سیکھ پائے نہ چلنا سیکھ پائے۔ تو لہٰذا جب تک گھر میں ہے والدین کی تقلید میں، سکول میں ہے ٹیچروں کی تقلید میں، اساتذہ کی تقلید میں، اور پھر جب دین کا معاملہ آ جائے تو پھر دین شناس فقیہ کی تقلید میں ہے، اس کی تقلید میں جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو، دین کے معاملے میں گہری سمجھ جو رکھتا ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من حفظ علی امتی اربعین حدیثا فبعث اللہ فقیہا عالما، میری امت میں سے جس شخص نے 40 حدیثیں حفظ کر لی، وہ قیامت کے دن عالم اور فقیہ محشور کیا جائے گا، فقیہوں کے ساتھ وہ شخص اٹھایا جائے گا جس نے 40 حدیث حفظ کر لی۔ جو اہل اخبار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی 40 حدیثیں حفظ نہیں ہیں، جو حدیثوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں پوچھ لیجئے پکڑ کر ان سے، 40 حدیثیں آپ کو حفظ ہے کیا؟ 4 حدیثیں بھی ان کو حفظ نہیں ہیں۔ آج کتنا 10 سفر آ گئی، 1 مہینہ 10 دن ہم گزار چکے ہیں، سید الشہداء کی کتنی حدیثیں ہمیں یاد ہیں بتلائیے، سید الشہداء کی کتنی حدیثیں ہم نے سیکھی، کتنی حدیثیں ہم کو یاد ہیں؟ آج 1 مہینہ 10 دن گزر گیا، ہر دن جائزہ لینے کا ہے، اور جب یہ پورے ایام عزا گزر جائیں اس دن بیٹھ کر تو پورے 2 مہینے 8 دن کا حساب لینا ہے کہ 2 مہینے 8 دن میں مجالس عزا کے ذریعے سے مجھے حاصل کیا ہوں۔ 1 مہینہ 10 دن گزر گیا، کتنی حدیثیں سید الشہداء کی ہم کو یاد ہیں؟ رسول خدا فرما رہے ہیں جس کو 40 حدیثیں یاد ہو جائیں میری امت میں سے جس شخص کو، وہ قیامت کے دن عالم اور فقیہ اٹھایا جائے گا، عالم اور فقیہ اٹھایا جائے گا، فقیہ اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر فقیہ کی تعریف جو امیر المومنین نے فرمائی ہے حضرت علی علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ بتلاؤ تم کو کہ حقیقی معنی میں فقیہ کون ہے، دیکھیں حقیقی فقیہ کی شناخت حضرت بتلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ شخص ہے جو تم کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے، فقیہ وہ ہے جو تم کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے، خدا کے مقابلے میں تم کو جری نہ بنا دے اور پھر خدا کی معصیت پر تم کو جری نہ بنا دے، فقیہ وہ ہے جو تم کو رحمت خدا، یعنی اتنی رحمت خدا، یعنی اتنا ڈرایا گیا معاشرے کو کہ معاشرہ رحمت خدا سے نا امید ہو گیا، اب اس کو یہ امید ختم ہو گئی کہ ہم جنت میں نہیں، ہم جنت میں جا پائیں گے، فقیہ وہ نہیں ہے جو معاشرے کو رحمت خدا سے مایوس کر دے، اور فقیہ وہ بھی نہیں ہے جو معاشرے کو گناہوں پر جری بنا دے، یعنی اس حد تک بشارت دے دی گئی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن جنت میں پہنچ جائیں گے، ہمارے اعمال چاہے جیسے ہوں لیکن ہم جنت میں جانے والی قوم ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ فقیہ وہ نہیں ہے، فقیہ وہ شخص ہے جو نہ تو رحمت خدا سے مایوس کرے بندوں کو چاہے جتنے گنہگار ہوں، اور نہ ہی معصیت خدا پر ان کو جری بنائے، اللہ یعنی جری نہ بنے، وہ اللہ کے مقابلے میں جری نہ ہو جائیں، وہ یہ نہ کہیں کہ اب اللہ چاہے نہ چاہے ہماری جنت تو پکی ہے، فقیہ یہ شخص نہیں ہے، فقیہ وہ شخص ہے جو جب کوئی گنہگار اس سے رجوع کرے تو کہے کہ اللہ کے لا تخلط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ جانتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی گناہ ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا شرک کے بعد، شرک سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک قرار دینا، اور اس کے بعد دوسرے مقام پر جس گناہ کو گنوایا گیا ہے وہ ہے الیاس، مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ اب ہمیں بخش ہی نہیں سکتا تو لہٰذا کیا کریں، بقیہ زندگی بھی گناہوں میں گزار دیں، جب یقین ہو گیا کہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں تو بقیہ زندگی بھی جہنم، ایسے اعمال کریں کہ بس جہنم میں پہنچ جائیں، نا امید شخص کی یہ علامت ہے، لہذا انسان جو بشر ہے اسے گناہ کا سرزد ہونا یقینی ہے سوائے معصومین علیہ السلام، لہذا اللہ کی رحمت سے، فقیہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور پھر اتنا جری نہ بنا دے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے عقیدے چاہے خراب ہو جائیں، تمہارے اعمال چاہے برباد ہو جائیں لیکن جنت تمہارے لیے یقینی ہے، یہ فقیہ نہیں ہے، فقیہ ایسا شخص نہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ فقیہ نہیں ہے جو لوگوں کو معصیت خداوند پر جری بنا دے، ایسا شخص فقیہ نہیں ہے، ایسا شخص فقیہ نہیں ہے جو لوگوں کو معصیت پر جری بنا دے، نہ تو رحمت اعتدال کا راستہ، نہ تو رحمت خدا سے مایوس کرے اور نہ گناہوں پر جری بنائے، بیچ کا راستہ کیا کرے، خوف و رجا کے درمیان میں رکھے، مومن کے لیے کہا گیا کہ ہمیشہ خوف و رجا، خوف و رجا اس حالت کا نام ہے کہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میرے گناہ اس قدر نہ ہو جائیں کہ خداوند عالم مجھے جہنم میں نہ جھونک دے، رجا اس بات کی ہے کہ کہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، معصومین کی شفاعت میرے شامل حال ہو جائے تو میری بھی بخشش ہو جائے، خوف و رجا کے درمیان مومن کو رہنا چاہیے، مومن کا وصف ہے، مومن کی صفت ہے، مومن کی علامت ہے کہ مومن ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے، نہ بالکل خائف اتنا ڈرا ہوا کہ اس کو یقین ہو جائے کہ بس جہنم میرا مقدر ہے، نہ اتنا بشارت لیا ہوا اور اتنا خوشخبری لیا ہوا کہ بس یقین ہو جائے کہ میں کچھ بھی کر لوں جنت میں پہنچ جاؤں گا، سے اجتہاد اور تخلیق کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اجتہاد لیتفقہ طائفۃ لیتفقہ فی الدین، تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو اپنے گھروں سے اپنے وطن سے کوچ کریں، جائیں جا کر دین کی گہری سمجھ حاصل کر کر آئیں، تخلیق کے لیے فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جو باتیں تم نہیں جانتے، دین کی جو باتیں تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو جو جانتے ہیں، تو لہذا اجتہاد بھی قرآن سے ثابت، تقلید بھی قرآن سے ثابت، اب ایک حدیث پیش کر دوں تقلید کے حوالے سے، سورہ بقرہ کی 78ویں آیت، 78 آیت سورہ بقرہ کی جا کر دیکھے، اس میں یہ ہے، اس آیت مبارکہ کے ذیل میں تخلید مضمون کی بات کی گئی ہے. تخلید عرض کیا تھا، ایک تخلید تخلید مشروع ہے اور ایک تخلید تخلید مضموم ہے. تخلید مشروع یعنی شریعت نے جس کی طرف دعوت دی ہے کہ تخلید کرو، تخلید مضموم شریعت نے جس کی مذمت کی ہے کہ یہ تخلید نہ کرو. سورہ بقرہ کی 78 آیت میں ہے، الذین یعلمون من الکتاب الا امانیہ، لا یعلمون من الکتاب الا امانیہ، سورہ بقرہ کی 78 آیت. کہ یہ جو علماء یہود ہیں، یہود کے جو عالم ہیں، یہ کتاب سے کچھ نہیں جانتے مگر بعض خیالات کو جمع کر رکھا ہے انہوں نے، بعض خیالات کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں اہل ممبر حضرات جو ممبر پر آتے ہیں کتنی آیتیں ان کو حفظ ہوتی ہیں، جتنی عوام کو حفظ ہوتی، 4 یا 5. کیا پوری قرآن مجید میں 4 یا 5 آیتیں موجود ہیں؟ اہل فن حضرات نے قرآن مجید کی آیات کی تعداد جو لکھی ہے 6236 آیتیں. ہمارے ذہنوں میں 6666 آیتیں اس زمانے میں جب علامت گزاری نہیں ہوئی تھی قرآن مجید میں، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیتیں. اہل فن نے جب اس کو فنی اعتبار سے شمار کیا گنا تو قرآن مجید میں 6236 آیتیں ہیں 114 سوروں میں، لیکن بیان کتنی کی جاتی ہے؟ اتنی جتنی آپ کو یاد ہے، جتنی آپ کو یاد ہے اہل ممبر کو بھی اتنی یاد ہے، اور انہی کو دہرایا جاتا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی 78 آیت کے ذیل میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِ حَافِظًا لِدِينِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے، احتجاج تبرسی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ فقہا میں سے وہ لوگ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِ، اپنے نفس کا محافظ ہو، یعنی گناہ خواہشات نفسانی کا پیرو نہ ہو، یعنی جس طرف خواہشات نفسانی اس کو بلائیں، کہیں ڈالر دے کر بلایا جائے، کہیں ڈرا دھمکا کر رکایا جائے، نہیں، خواہشات نفسانی کا پیرو نہ ہو. جس فقی کی ہم کو تخلید کرنا ہے اس کے اندر پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، مخالفاً لہوا، اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولا، اللہ کے حکم کا مطیع ہو، حافظاً لدین، دین کا محافظ ہو، دین کا سودا نہ کرتا ہو، دین کا محافظ ہو. دین کا سوداگر فقی نہیں ہوتا، دین کو بیچنے والا فقی نہیں ہوتا، لہذا اس کی تخلید سے منع کیا گیا ہے. جو علامتیں چھٹے امام نے بتلائے کہ دیکھو یہ علامتیں جو ہم بتلا رہے ہیں، یہ علامتیں جس فقی میں پائی جاتی ہوں تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس کی تخلید کرو. اور ایسے فقی بہت کم شیعہ فقہا ہیں، روایت کے جملے ہیں، سب کے سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ ایسے فقہا کی تعداد کم ہے جو مخالف ہوا ہوں، جو مطیع امر مولا ہوں، جو محافظ دین ہوں، ایسوں کی تخلید کرنا ہے. یعنی اگر اندھی تخلید ہوتی تو بغیر قید و شرط تخلید کر لیتے، ہم کسی کی بھی تخلید کر لیتے، اس کی بھی تخلید کر لیتے جو فاسق ہے، جس کی نماز قضا ہو رہی ہم جانتے ہیں، اس جاہل کی تخلید بھی کر لیتے ہم. لیکن شرط بتلائی گئی کہ فقی کیسا ہو، فقی کے اندر یہ علامتیں پائی جائے، خواہشات نفسانی کا پیرو نہ ہو، ہوا و ہوس کا پیرو نہ ہو، دین کا محافظ ہو، دین اور جان، دین بچے یا جان بچے، دین بچے جان چلی جائے، دین بچے یا عزت بچے، دین بچے عزت چلی جائے، دین کا محافظ ہو، دین کا محافظ ہو، ایسے فقی کی تم کو تخلید کرنا ہے، ایسے فقی کی تخلید تم پر واجب کی گئی ہے، بغیر قید و شرط نہیں ہے کہ تم جس کی چاہو تخلید کر لو، نہیں، یہ جو صفتیں جس فقی میں پائی جاتی ہوں گی اسی کی تخلید ہم کو کرنا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. اور پھر آبان بن تبلیغ تغلب، چھٹے امام کے صحابی ہیں آبان بن تغلب، ان کو فرماتے ہیں کہ یا آبان اجلس فی المسجد المدینہ افت الناس، اے آبان مدینہ کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو. مدینہ کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں بیٹھو، چھٹے امام فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے آبان بن تغلب سے، مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دو. مجھے پسند ہے کہ ہمارے شیعوں میں تم جیسا کوئی فتویٰ دینے والا موجود ہو. مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہمارے شیعوں میں تم جیسا کوئی فتویٰ دینے والا موجود ہو. یہ آبان بن تغلب کو فرما رہے ہیں. اور پھر ایک جگہ اپنے صحابی ایاز کو فرما رہے ہیں کہ اے ایاز تم ہماری غیر موجودگی میں ہمارے علوم پر تکیہ کر کے فتویٰ دو. معصوم کا خود اپنے صحابیوں کو یہ حکم دینا کہ فتویٰ دو معصوم کی موجودگی میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل معصوم کی غیر موجودگی میں شروع ہوا، نہیں، معصوم کے زمانے میں خود معصوم کی حیات میں فتویٰ دینے کا عمل شروع ہوا. آبان بن تغلب جس کی مثال ہے، معصوم کے زمانے سے یہ عمل شروع ہوا ہے، معصوم کی غیر موجودگی میں نہیں ہوا ہے، خود معصوم کے حکم سے یہ عمل شروع ہوا ہے. فقیہ کی تخلید، ایسے دین شناس کی تخلید جو دین کے ہر شعبے پر گہری نظر رکھتا ہو، جب اس فقیہ کی تخلید کی جائے گی معاشرے میں تو ایسا معاشرہ کامیاب، کامران اور نجات یافتہ ہوگا. اور فقیہ کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، واقعہ کربلا میں بھی فقیہ کا لفظ ملتا ہے. کب؟ جب سید الشہداء کو یہ خبر ملی کہ مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے، اسی وقت سید الشہداء کو یاد آیا کہ میرا ایک دوست کوفے میں رہتا ہے، اس کو خط لکھا جائے. چنانچہ جب قلم اٹھایا ہے خط لکھنے کے لیے، اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے اس مرد فقی کی جانب جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. گرچہ پرانی کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے، نئی کتابوں میں یہ کتاب بلاغت الحسین اور اس جیسی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط میں لکھا رجل الفقی، مرد فقی، دین کی گہری سمجھ رکھنے والا شخص. کون؟ حبیب ابن مظاہر. ایسے اشخاص کو لے کر سید الشہداء ایسے اشخاص کو چاہتے ہیں کہ وہ کربلا میں جمع، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، گہرے دین شناس، ایسے افراد کو سید الشہداء نے خط لکھ کر بلایا. نہ صرف خط لکھ کر بلایا بلکہ حبیب کو ایک پرچم بھی سونپا کربلا میں. اور حبیب کا ایک واقعہ آج ہی مجھے، میرے لیے بھی بڑا تعجب خیز تھا، پہلی مرتبہ میں نے پڑھا. کوفے میں جب حبیب ابن مظاہر موجود تھے اور اسی زمانے میں میسم بھی موجود تھے، ایک مرتبہ میسم گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچتے ہیں ایک مجمع میں جہاں پر حبیب بھی تشریف فرمائیں. میسم حبیب سے یہ کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک، بلکہ حبیب میسم سے یہ کہتے ہیں، میسم جب پہنچتے ہیں تو حبیب میسم سے یہ کہتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کے سر کے اگلے بال نہیں ہیں، اس شخص کو فلاں مقام پر سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. حب اہل بیت میں، محبت اہل بیت کے جرم میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا شخص جس کے سر کے اگلے بال غائب ہیں اس کو سوری پر، دار پر لٹکایا جا رہا ہے. مجمع یہ بات سن رہا ہے. میثم پلٹا کر کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرزند رسول کی حمایت کرنے کے نتیجے میں ایک شخص جس کا چہرہ سرخ ہے اس کا سر تن سے جدا کر کے کوفے کے بازاروں میں گشت کیا جا رہا ہے۔ مجمع یہ بات سن رہا ہے دونوں کی، حبیب میثم کو کہہ رہے ہیں، میثم حبیب کو کہہ رہے ہیں۔ مجمع کہہ رہا ہے کہ شاید یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہوں، ہمیں ان سے زیادہ جھوٹے کوئی نظر نہیں آتے۔ مجمع یہ کہہ رہا ہے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص آیا، تیسرا شخص آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ پیسہ اس شخص کو دیا جا رہا ہے جو حبیب کا سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرخ چہرے والے کا سر جس نے نیزے پر اٹھا رکھا ہے اس کو سب سے زیادہ پیسے انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ تو مجمع کہہ رہا ہے کہ شاید یہ ان دونوں سے بھی زیادہ جھوٹا ہوگا، لیکن اس مجمع میں بعض لوگ موجود تھے اور انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد کا زمانہ درک کیا، انہوں نے میثم کی بات بھی سنی تھی، انہوں نے حبیب کی بات بھی سنی تھی، اور انہوں نے اس تیسرے شخص کی بات بھی سنی تھی، اور پھر وہ موقع آ گیا کہ جب حبیب کا سر کوفہ لایا گیا انہوں نے مشاہدہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جس کے بارے میں جھوٹ کی تہمت لگا رہے تھے وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ میثم نے بھی سچ کہا تھا، حبیب نے بھی سچ کہا تھا، اور وہ تیسرے شخص نے بھی سچ کہا تھا۔ میثم کو حب اہل بیت کے نتیجے میں کوفے میں دار پر لٹکایا گیا، حبیب کو حمایت فرزند رسول خدا کے نتیجے میں حبیب کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ حبیب ابن مظاہر مرد فقی، مرد فقی، جب شب عاشور آئی ایک مرتبہ جناب زینب نے سید الشہداء سے یہ کہا کہ بھائی کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کیا تم نے یہ آزما لیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں گے جبکہ تین دن کی بھوک ہے اور تین دن کی پیاس ہے اور پھر یہ شدت کی گرمی ہے، کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ زینب کو اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ جو اصحاب نے دغا کی تھی وہ بات یاد تھی، اسی لیے شب عاشور امام حسین سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کیا یہ وفادار ثابت ہوں گے کل کے دن؟ یہ بات اصحاب میں سے کسی نے سن لی، زینب کی یہ گفتگو اصحاب میں سے کسی نے سن لی، سب کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے سید الشہداء کے خیمے کے قریب آتے ہیں، پیش پیش حبیب ابن مظاہر ہے، حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر سید الشہداء سے خطاب کر کے کہتے ہیں مولا اگر ہزار بار بھی ہم کو مارا جائے اور دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور ہمیں ہماری لاشوں کو جلا کر ان لاشوں کی راکھ کو فضا میں بکھرا دیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، اور جو انہوں نے کہا انہوں نے ثابت کر کے دکھایا، جو انہوں نے کہا وہ اپنے قول پر باقی رہے، ثابت قدم رہے۔ جب دوسرا دن عاشور کا دن نمودار ہوا، سید الشہداء نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، ابو سمامہ سیدابی نے آ کر جب عرض کی کہ مولا ظہر کی نماز کا وقت ہے، اجازت دیجئے کہ یہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لی جائے، اس کے بعد جو نماز ادا کرنا ہے وہ خلد میں آپ کے نانا کے پیچھے ادا کی جائے گی، لیکن اپنی زندگی کی یہ آخری نماز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ادا کر لیں۔ حبیب نے جا کر جب یہ بات فوج اشقیا کے سامنے رکھی تو فوج اشقیا نے کہا کہ کیا کہتے ہو کہ کیا حسین کیوں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیا حسین کی نماز بھی قبول ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ تم ظالموں کی نماز تو قبول لیکن فرزند رسول کی نماز قبول نہیں۔ یہ کہہ کر حبیب ابن مظاہر اجازت لے کر میدان جنگ میں آئے، اور کب تک لڑتے 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 ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو مسلم ابن اوسجا پہنچ گئے سرانے، پہنچ کر مسلم ابن اوسجا نے حبیب کا سر اپنے زانوں پر رکھا، حبیب اگر میں بھی تمہارے پیچھے نہ آ رہا ہوتا تو میں
تمسے کہتا کہ جو وصیت کرنا چاہتے ہو کر لو، تو ایک مرتبہ حبیب نے نحیف آواز میں سید الشہداء کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوصی کم بہذا المظلوم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائه و تسلیما لامره۔ بار پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ۔ پروردگارا سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر، سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔